जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
अच्छा, एक दफा मैंने आपसे सवाल किया था कि अल्लाह ने अपनी इबादत पहाड़ों पर पेश किए तो वो अल्लाह की हैसियत से उन्होंने कहा कि हम ये अमानत कबूल नहीं करते। इंसान जालिम और जाहिल है, इंसान जालिम और जाहिल है, उसने ये अमानत कबूल कर दी। सर, ये मैंने पूछना था कि अमानत कौन सी है?
आप इस आयत के अल्फाज पे गौर करें। नहीं, प्लीज, सुम्मा अरदनल अमानता। अब अगर ये अमानत मान ली जाए कि उन्हें पेश की, अरदना अरदना, आप जब कपड़ा खरीदते हैं तो कहते हैं इसका बर कितना है, इसका अर्ज कितना है, पूछते हैं या नहीं? एक तूल होता है, एक अर्ज होता है। किसी के सामने चौड़े रुख किसी चीज को पेश किया जाए, ठीक है, अर्ज उसे कहते हैं। सुम्मा अरदनल अमानता, अमानत का लफ्ज जरा गौर से देखें तो इसमें लफ्ज है अमन, अलिफ मीम नून, नजर आया? अल्लाह रब्बे करीम कह रहा है कि मैंने आसमान से, जमीन से, आसमान का मतलब है शऊर के दर्जे, जमीन से मुराद है स्क्रीन, और पहाड़ों से मुराद है जिबिल्लत, जबल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिबिल्लत से कहा कि तुम अमानत यानी अमन बरकरार रखना। क्या कहा? अमन बरकरार रखना, फा बैना, वो उन्होंने अवॉइड किया, उन्होंने अबैना यानी के पहलू सही की, अपना दामन बचाया और कहा कि हम इतनी टाइट ड्यूटी नहीं दे सकते, हमारा तो वजूद ही मतलब है मुतहरक है, हरकत में, हम नहीं अमन कायम रख सकते। क्यों? क्योंकि हजरत इंसान को आपने हमारा बाप बना दी है तो वो कहा हमें चैन लेने देगा। तो अल्लाह रब्बे करीम ने अभी ये बात कही, देखे इंसान को तो मुखातब ही नहीं किया था, ये बात हो रही थी समावात से, अर्द से और जिबाल से। समावात यानी शऊर के दर्जे, अर्द यानी स्क्रीन जिसपे आपकी बॉडी ये जिस डिस्प्ले हो रहा है, पूरी कायनात जहाँ डिस्प्ले हो रही है वो सब स्क्रीन है, और जिबिल्लत यानी के इनका जो मिजाज है, हर बंदे का एक अपना मिजाज होता है ना, तो वो जिबिल्लत। और इंसान ने यह मिल ना उठा लिया इसको, ठीक है, इसको उठा लिया, बेशक इन्नल इंसान जलूमन जहूला, बेशक इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है। जालिम का मतलब है किसी चीज को उसकी असल जगह से हटाना, जलूमन यानी कि वो अल्लाह तो उससे बात ही नहीं कर रहा था, यानी देखे ना, जमीन की मखलूक होने के नाते जब मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं मिसाल देने लगा हूँ, बुरा ना मनाइएगा, मैं आपसे बात कहूँ कि भाई आपने ये किताब पढ़नी है, आप कहें कि नहीं जी ये तो बड़ी भारी किताब है मैं नहीं पढ़ सकती, और आपके सर पे बैठी हुई एक जू कहे कि जी ये मैं कर दूंगी, अब देखे ना आपके मुकाबले में जू की क्या हैसियत है। अब इसी तरह जमीन की एक मखलूक, जमीनी मखलूक कह रही है कि जी ये काम मैं करूंगी, तो ये उसने जुल्म किया कि उसको डिस्प्लेसमेंट यानी आउट ऑफ टर्न बोला, उसका तो उसकी तो बारी नहीं थी, अल्लाह उससे बात ही नहीं कर रहा था, और जहालत ये है कि उसे पता ही नहीं कि बात क्या हो रही थी, अल्लाह ने कह क्या रहे हैं, उसके बाद उसने क्या, उसको पता है कि अमानत क्या है। अब लफ्ज अमानत यानी अमन को कायम कैसे रखना है, अपने इनर सेल्फ में अमन को कैसे मुस्तहकम करना है, उसको कायम कैसे करना है, اس کا اس نے خبر ہی نہیں لی تو یہ جہالت ہوئی. اب واضح ہو گیا. یہ جس نے فرمایا نا, یہ جو بھی بہن نے کہا کہ بھئی یہ قرآن, قرآن نے یہی تو باتیں کہی گئی ہیں کہ اپنے آپ کو آپ نے کیسے قرار دینا ہے. مستقر فی الارض, جب آدم کے حبوس یعنی آدم کے نیچے جنت سے نکالے جانے, اتارے جانے کا ذکر ہے, ڈیموشن کا ذکر ہے, وہاں پہ کیا رہبے ہٹو یہاں سے, ڈیموٹ کر دیا, یعنی کہا مستقر فی الارض. ایسے ہی ہے جیسے میجر صاحب کے رینکس اتار کے اسے کہیں کہ چل کوارٹر گارڈ میں, اور وہاں تو نے کوئی بدماشی کی نا تو تیری پٹائی لگائیں گے, تجھے نوکری سے نکال دیں گے, تجھے فوج سے نکال دیں گے. اب مستقر فی الارض, قرار پکڑنا ہے زمین میں. یہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ ہم نے تو اپنی امانت یعنی امن قائم رکھنے کا, قرار پکڑنے کا کہا. لیکن اب دیکھیں اس کی ایک مثال اور سن لیں. فرض کریں کہ علاقے کا میجسٹریٹ جو ہے وہ آ کے آپ کے محلے میں کہتا ہے کہ جی آپ سب نے امن قائم رکھنا ہے, ٹھیک ہے. وہاں سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس محلے میں جگہ بھی ہے, بدماش بھی ہے, شرارتی انسان بھی ہے, اس کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ قرار نہیں دینے دیتا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے یہ بوجھ اٹھا لیا تو ہم تو مارے جائیں گے. آپ کہیں گے کہ قرار رکھنا ہے, امن رکھنا ہے, اور وہ شرارت کرے گا تو آپ ہمیں پکڑیں گے. اور وہ جگہ آگے سے کہے کہ جی ہاں جی کی ہو رہا بھائی, جب اسے پتا چلے کہ جی یہ تو امن قائم رکھنے کی بات ہو رہی ہے, وہ کہتا جی گلی کوئی نہیں, میں ہاں میں حاضر, تھی میرے والے کر دے. دیکھ لیجئے کیا حشر کیا ہوا اس نے. اب مزید واضح ہو گیا. یونسک کہتے ہیں یونسک, جی 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 سوری آپ فرمائیں کیا سوال ہے. میں پہلے یونسک واضح کر دوں, پھر پہلے میں یونسک واضح کر دوں پھر رسک کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں. یونسک کہتے ہیں بوری کو دونوں طرف سے کھولنا, یعنی بوری کے صرف ایک طرف سے نہیں کھولنا, دونوں طرف سے کھولنا, یعنی خود بھی استعمال کرنا اور دوسروں کو بھی استعمال کروانا. غور کریں کیا بلیغ استعارہ ہے کہ مما رزقناہم. اب لفظ رزق میں سارے وسائل آ گئے. کیا آ گئے؟ سارے وسائل. جیسے آپ سانس لے رہے ہیں نا, تو آپ کو آکسیجن چاہیے کہ نہیں چاہیے, ہوا چاہیے کہ نہیں چاہیے, آپ کو پیاس لگتی تو پانی چاہیے کہ نہیں چاہیے, آپ کو بھوک لگی تو کھانا کھانا ہے یا نہیں, آپ نے شادی کرنی ہے تو آگے سے اس کے لوازمات درکار ہیں یا نہیں, شادی ہوئی بچہ ہوا تو اس کی پرورش کے لیے ضرورتیں ہیں یا نہیں, یہ سب چیزیں رزق میں آ گئی. اللہ کہتے ہیں مما رزقناہم, جو رزق ہم دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھاٹس ہمیں آتے ہیں نا, جو خیالات ہمارے ذہن میں اللہ انسپائر کرتا ہے, یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے. غور کریں. بات واضح ہو گئی کہ رزق میں کیا کچھ ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے اسے رزق کہا جائے گا. ہم لوگوں نے اس کو انتہائی محدود کر دیا, کھانے پینے تک رکھا.
جی
کیوں ہوتا ہے؟
اکثر خون کی کمی، خون کی کمی ہوتی ہے، یا ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جن کا وزن زیادہ ہو، جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے وزن سے ان کی رگیں دب جاتی ہیں، تو خون نہیں سپلائی ہوتا. گیس کا مسئلہ ہے، یہ گیس کا مسئلہ ہے. یہ جو بات آپ نے اب فرمائی اس کا مطلب ہے یہ گیس کا پرابلم ہے. اس کا بہت سمپل حل ہے، یلو کلر کی بوتل میں پانی چارج کریں، وہ استعمال کریں، یا مرہم زرد لگائیں، یا یلو تیل یعنی زرد شو میں تیار کیا ہوا تیل ملیں پیٹ سے. اور حکیمی طریقہ یہ ہے کہ اجوائن، آدھی چمچی اجوائن ایک کپ پانی میں ڈال کے ابال کے آپ تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لیں حسب ذائقہ، اور اس کو ابال کے ٹھنڈا کرنے دیں، ٹھنڈا ہونے دیں، نکال کے رکھ دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو چسک چسک کے جیسے چائے پیتے ہیں سپ سپ کر کے اس کو پیلیں. اجوائن نہ استعمال کریں، اجوائن نہیں کھانی، صرف اس کا یہ قہوہ پینا ہے، پانی پینا ہے. تو یہ آپ دو چار دفعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک دو دفعہ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جب بھی ہوا کرے تو آپ اجوائن کا قہوہ پی لیا کریں، یوں کر لیں. دار چینی کا قہوہ بھی اس میں مفید ہے. اگر پیٹ میں گڑ گڑ ہو، وامٹ کی کیفیت محسوس ہو، یا دست لگے ہوں، اس کے لیے دار چینی کا قہوہ بہت مفید ہے. لیکن اگر صرف گیس کا مسئلہ ہے تو پھر یہ اجوائن. ارشاد.
ہیلو.
جی جی فرمائیں. جی بولیں.
ہیلو سر، میں کروں
جی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ فرمائیں. جی جی فرمائیں. ہیلو جی، کوئی اور پوچھ لیں ان کا، میرا خیال ہے نیٹ کا کوئی پرابلم ہے. ہیلو جی.
ہیلو سر، آواز آ رہی
ہے؟ اب آ رہی ہے جی.
اب ابھی کوشچن کرو.
جی فرمائیں.
اچھا آپ دیکھیں نا، جب ابھی جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بتایا تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کوئی ہم سے کروایا جا رہا ہے، تو ہم اس میں کس کو کہہ رہے ہیں؟
ہم اپنے انر سیلف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہے. غور کریں ذرا، کیا میں نے عرض کیا؟ ہم اپنے اندر اپنے انر سیلف کو یا خود کو کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے یاد دلاتا رہے، یعنی کہ یہ ایک طرح کی آٹو سجیشن ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ہم گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے خود کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، جب آپ خود کو ایک چیز کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ یہ کر دے گا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہاں تو کوئی نہیں، آپ خود ہی ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے ہینڈل کر لوں گی. ٹھیک ہے؟ تو کون کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ خود سے باتیں کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ خود کلامی کا انداز ہے جس میں اللہ نے اس کو دیکھے نا، اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کے منہ سے خود اپنے نفس کو کہلوایا جا رہا ہے. جیسے کل ہو اللہ ہو احد. آپ خود کو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ, یعنی تم اپنے انر سیلف کو کہہ رہے ہیں مجھے یاد کراتے رہنا کہ اللہ ہی احد ہے. اب واضح ہو گئی بات؟
ایک اور کوشچن ہے, سورت اخلاص کے نام جاننے سے سجیسٹ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ کی پانچ ایسی صفات کو بیان کیا گیا ہے جو مخلوق کو وسیعت نہیں کی گئی, لیکن میں ایک کوئی بھی ایسی صفت نہیں جس کا غلط اخلاص یا خلوص سے جوڑا جا سکے.
جی جی
ظہور قرآن اور لاہور ہے.
ہاں آپ سوال فرمائیں نا. جی اسی چیپٹر کے آخر میں لکھا ہوا ہے, اسی چیپٹر کے آخر میں جواب لکھا ہوا ہے کہ اخلاص کا لفظ جو ہے یہ خلوص سے جڑتا ہے, خے لام سواد خلص, اسی سے لفظ خلاصہ بھی ہے, اسی سے مخلص ہونا بھی ہے. مخلص ہونا, اخلاص سے کام لینا, یہ چونکہ خالص ہونا ہے, خالص اللہ کی خالصتاً اللہ کی صفات کا بیان ہوا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی خالص ہے نہیں, لہذا اللہ ہی سب سے بڑا مخلص ہے. تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس سورت کا نام اخلاص اس لیے رکھا کہ اللہ سب سے زیادہ خالص, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اور اگر ہم اللہ کی یہ صفت اپنا سکیں کہ ہم مخلص ہو جائیں, خالص ہو جائیں, یعنی جو کام بھی کریں اس لیے کریں کہ کام ہو جائے, اخلاص اسے کہتے ہیں. کوئی صلہ کوئی اس کی ستائش کی تمنا نہ رکھیں, اس لیے نہ کریں کہ مجھے کوئی اجر ملے گا, یا اس لیے نہ کریں کہ میری تعریف ہوگی, اس لیے نہ کریں کہ مجھے اگر نہ کیا تو مار پڑے گی, بس اس لیے کریں کہ یہ کرنا ضروری ہے. جیسے ماں بچے کی پرورش کرتی ہے نا, جیسی تیسی بھی کرتی ہے, کرتی ہے یا نہیں, لیکن انسان واحد مخلوق ہے کہ اپنی اولاد سے توقعات لگا لیتا ہے, یہ خلوص ختم ہو گیا. جی وعلیکم السلام.
جی قرآن پاک کی آیت ہے, کل بے فضل کہہ دو قرآن اللہ کے فضل اس کی رحمت سے ہے تو اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے, یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں. کن چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں؟
یہ دنیاوی مال و دولت. یعنی کہ آپ قرآن کی تعلیمات پہ تفکر کریں, اس کو اپنا لیں, یہ بہتر ہے جو آپ چیزیں جمع کرتے ہیں مادی طور پہ. یہ جو آپ کو کاروبار کی پڑی ہے تو یہ پیسے جمع کرنے کی پڑی ہے, یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کی باتوں کو سمجھیں. جی
سر, یہ اسے کہا گیا ہے کل ہو اللہ احد, تو احد کا مطلب ہی ایک ہے اللہ تعالیٰ کو.
نہیں, احد کا مطلب سن لیں, سن لیں, واحد کا مطلب ایک ہے, احد کا مطلب ہوتا ہے یونیک, اس جیسا کوئی اور نہ ہو. احد کا مطلب ہے مرکزیت, مرکز, یعنی کہ دیکھیں نا, اللہ کو ہی مرکزیت حاصل ہے, اللہ ہی ہر چیز کے ساتھ, ہر چیز اللہ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, یوں کہہ لیں. احد کا مطلب ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, تو مطلب ہے ایک دائرہ آپ بناتے ہیں تو دائرے میں کتنے نکات ہیں, لیکن جو حیثیت مرکز کو حاصل ہے وہ کسی اور کو تو نہیں ہے. واضح ہو گئی بات؟
جی ہو گئی. مجھے بتا دیں میں تفصیل کون سی کروں، میرے پاس اور تو ہیں کام کی، سب سے زیادہ کون سی تفصیل جو ہے؟
میں آپ سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے یا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو خود سمجھیں. اللہ نے 756 دفعہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو. اور ہم نے کیا وسیلہ اپنایا ہوا ہے کہ جی کوئی ہمیں سمجھا دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ خود سمجھیں گے، میں سمجھاؤں گا. قرآن کوئی بندہ نہیں سمجھا سکتا. قرآن دیکھیں نا، اگر میں سمجھاؤں گا تو میں اپنی فہم کے مطابق بات کروں گا، جو مجھے سمجھ آئے گا میں اس کے مطابق عرض کروں گا نا. اب میں آپ کے سامنے کسی بھی تفسیر کا نام لوں تو وہ اس مفسر نے جو سمجھا وہ مجھے سمجھا رہا ہے. میں نے گویا اللہ کو چھوڑ کے تو اس بندے کو پکڑ لیا، تو یہ شرک نہیں ہو گیا؟ تو یہ بات تو اللہ نے منع کر رہا ہے کہ بھی نہیں، خود غور کرو، میں تمہیں سمجھاؤں گا. میں نے کتنی دفعہ عرض کیا کہ قرآن میں نے سمجھنا ہے، اللہ نے سمجھانا ہے. قرآن آپ نے سمجھنا ہے، آپ کوشش کریں گے سمجھائے گا اللہ. فہم کس کی عطا ہے؟ فہم اس مفسر کی عطا ہے یا اللہ کی عطا ہے؟ اور وہاں وہ تفہیم القرآن لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم سمجھائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کو حضور قلندر باب اولیاء کا ارشاد سن لیں. حضور قلندر باب اولیاء کا فرمان ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی ترجمے اور تفسیر سے بالا تر ہو کر کیا اسے کسی بھی ترجمے اور تفسیر سے بالا تر ہو کر سمجھیں. ترجمے کا اتنا سہارا تو لیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے اس کو اگنور کر دیں. بریکٹوں میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ مترجم کا ذہن ہوتا ہے. بس یہ ہمیں اسی لیے کہا نا کہ خود غور کرنے کا حکم ہے، باقی مرضی آپ کی ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں کیسے سوچ سکتا ہوں، مجھے تو یہ سوچنا ہی نہیں آتا. تو بھائی سوچنا سیکھو نا. آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں میں کہیں غلط نہ ہو جاؤں، تو ہو جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے کون سا صحیح بول رہے ہیں؟ بھائی جب آپ غلطی کا احساس کریں گے تو اللہ سیدھا کر دے گا. آپ کریں تو صحیح. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں اگر خود کوشش کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. میں نے کہا یار خدا کے بندے تم پہلے کون سے راہ پہ ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ. غور کریں، ہم بنا سوچے سمجھے بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں جی میں گمراہ ہو جاؤں گا. کیا مطلب ہے کہ قرآن تو میں خدا نہ خواستہ گمراہ کرنے کے لیے اتارا گیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھی میں ہدایت دیتا ہوں، ہدن للمتقین، ہر اس بندے کو جو اللہ کے بارے میں ذوق رکھتا ہے. ہم ذوق ہی نہیں رکھتے تو اللہ کیوں ہدایت دے دے گا؟ اگر آپ کو ہدایت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی ہے. کیا عرض کیا؟ کہ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب ہے ذوق و شوق میں کوئی کمی ہے. ورنہ دیکھیں نا، جب اللہ رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ زبان مت ہلاؤ، اس کو یاد کرانا اور سمجھانا ہمارے ذمے، جب وہی آ رہی تھی تو حضور نے اسے یاد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ منہ میں دوہرا رہے تھے الفاظ کو. تو اللہ رب کریم کی طرف سے فوراً کہلوایا گیا لا تحرک لسانہ, لا تحرک لسانہ, اپنی زبان کو حرکت مت دو, اس وقت دھیان سے بات سنو. تمیز سکھا رہا ہے قرآن, ایک ایک چیز سکھا رہا ہے. کیا کہا قرآن نے, کچھ چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جس میں بیان نہیں کی. اب وہ قرآن خود کو خود سمجھائے گا. آپ تیار تو ہوں, آپ اس طرف قدم تو بڑھائیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بچے آ گئے تو میں ٹیوشن پہ بھیجنا ہے, تو میں نے ان کو ناشتہ دینا ہے. بس دنیا کی یہی مصروفیات ہیں ہماری, انہی میں کھوئے رہتے ہیں. ایک قرآن کی ایک آیت پڑھیں, اس کو دہراتے رہیں ذہن میں, جیسے چنگم چباتے ہیں اس طرح ذہن میں اسے چباتے رہیں. اس میں سوچیں تو صحیح, کوئی سوال تو اسٹیبلش کریں اپنے ساتھ, اپنے انر سے پوچھیں تو صحیح کس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں اللہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا. جی وعلیکم. وعلیکم السلام.
سر اللہ محیط ہے, ہر چیز احاطہ کیا ہوا ہے, تو عالم ناقوس جو ہے اس میں اکثر غافلین جو ہے سر یہی اسی کا حصہ ہے.
ظاہر ہے اللہ نے دیکھے سب کچھ بنایا, جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے, اصل غافلین بھی اللہ نے بنایا ہے, اعلی علیین بھی اللہ نے بنایا. ایک سسٹم ہے نا. کیا میں عرض کر رہا ہوں کہ سارا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ پوزیٹو اور نیگیٹو, اصل چکر تو پوزیٹو اور نیگیٹو کا ہے. ایک چیز پوزیٹو ہے, آپ کہیں کہ اللہ نے پوزیٹو بنایا, نیگیٹو نہیں بنا سکتا. ارے نہیں, سسٹم نہیں چلتا. اب یہی تو سارا کھیل ہے کہ اللہ رب کریم نے نیگیٹو پوزیٹو کیوں بنایا ہے. ہم اس کو حکمت پہ نہیں غور کر رہے. دیکھیں اگر اللہ میاں آپ کو صرف پوزیٹو کر دیتے تو آپ فرشتوں کی طرح, ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے. تو اللہ تو یہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ کو جب سمجھیں گے تو پھر آپ اللہ کو زیادہ سراہ سکیں گے. الحمدللہ, یعنی اللہ نے آپ کو کیوں تخلیق کیا؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسے سراہیں. کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کو سراہیں. لیکن فرشتوں کا سراہنا ایسے ہے کہ ایک دیکھے نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب آپ کلاس میں ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے؟ اب بچے آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی کتنا اثر ہوگا, لیکن آپ کا ایک کلیگ کہے کہ جی آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں تو کتنا فرق ہوگا. اور اگر آپ کا پرنسپل آپ کو کہے کہ جی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو آپ کی کیفیت سے کتنا فرق ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟
سر
دیکھے نا, سمجھ کی گریڈیشن کا فرق ہے. آپ کی فہم کو بڑھانے کے لیے, آپ کی فہم کو بڑھانے کے لیے ایک نظام بنایا گیا. آپ نے اس نظام سے استفادہ کرنے سے جنت میں انکار کیا اور شیطان کا شکار ہو گئے. اللہ نے کہا نیچے اترو, اب پہلے اس کو لڑو. اب جب آپ شیطان کو ڈیفیٹ کریں گے تو آپ کا ذہن کتنا بڑا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, یہ تو فرق پڑے گا.
اب اس لیے نیگیٹو بنایا کہ اب دیکھیں نا, جب پہلوان کشتی لڑتے ہیں آپس میں تو آپ کہیں جی اگر یہ میں ہی پہلوان ہوتا یہ ہوتا ہی نہ, تو کیا مزہ آتا گیم کا. اب جب آپ کے سامنے آپ کا ایک حریف ہے, ادوم مبین, کھلا دشمن, उद्वम मुबीन हरी हाँ या नहीं? अब आप उसको शिकस्त देंगे तो आप कितने मजबूत आसाब के हमले लोगे तो अल्लाह आपको कितना सराहेगा। आप अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो आप कुर्सी पे कैसे बैठ जाएंगे? देखिए ना, अल्लाह चाहता है आपको अपना नायक बनाना। अल्लाह ने क्राइटेरिया रख दिया कि भी आपने ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप कहते हैं ना जी, ये एग्जाम ना देता, बना दिया था तो बस सीधा सीधा मुझे कुर्सी पे ही बिठा देता ना। अरे भाई, अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, आपको अल्लाह के सिस्टम पे चलना है या आप अल्लाह के सामने अपना सिस्टम रख रहे हैं? अपना सिस्टम रखना कुफर कहलाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह अपना सिस्टम, जो अल्लाह का सिस्टम है, मैं उस पर ना चलूं, अल्लाह मेरे सिस्टम पे चले, तो आप क्या कह रहे हैं? आप कुफर कर रहे हैं। गौर करें। तो इसलिए मेहरबानी करें, जरा खुद तफक्कुर किया करें कि आप क्या कह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। अब देखें ना, हमें किसी ने कभी इस तरह मतवजे नहीं किया कि भाई इस तरह की सोच रखना ही तो कुफर है। आप कह रहे हैं अल्लाह ने ये सिस्टम क्यों बनाया? आप अल्लाह पे इतराज कर रहे हैं भाई अल्लाह ने बनाया? आप उसके नायब हैं तो आपको उस सिस्टम के मुताबिक चलना है या आप सिस्टम ही उठा के बदल देंगे?
ये वो
आप जो कह रहे थे उसका मतलब जो निकल रहा है मैं वो बता रहा हूँ।
हम लोग बात कर सके फ्रिश्ते ही होते हैं, एक ही तरफ से चलते रहते, वो खुद इंसान की सोच कभी इधर चल पड़ती है कभी इधर चल पड़ती।
इसी को कंट्रोल करना है, इसी को तो कंट्रोल करना है। अल्लाह ने आपको फरिश्तों से सजदा करवाया, आप कहते हैं मुझे फरिश्ता बना दे। आप फिर देखे ना, अल्लाह ने जो किया है उस पे एतराज कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ये फकीरी के खिलाफ है। ये जब आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो असल में आपने क्या कहा कि मैं अल्लाह का मोहताज हूँ, मैं अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं हूँ। इलाह कहते हैं जिसके हम मोहताज हैं। तो आप तो कलमा पढ़ते इंसान फकीरी में दाखिल हो गया। अब फकीरी की सोच ये कि मैं जो अल्लाह चाहता मैं वैसे करूँगा। लेकिन हमारी जो मुआशरती तरबियत है उसके तहत क्या हम बे सोचे समझे बोल रहे हैं? बे सोचे समझे, बे तोले नापे, ना तोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं, ना नापते हैं कि कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए।
हम लोगों को तरबियत ही नहीं दी।
अब तो देखिए, मैंने अर्ज किया ना, देखिए इसे छोड़ दें। अब ये सारा जहन की शरारतें हैं, आप इस तरफ मतवज्जो हो जाएं कि आप एक बात अब पढ़ ली, आपने सुन ली, अब उस पर अमल करना शुरू कर दें। जी जनाब,
मेरे सवाल कर सकते
हैं? जी जी, जरूर जरूर
जी। किताब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस में है कि आदम हवा को जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पत्नी से पैदा किया और फिर उस जगह पर गोश्त कर दिया, सर इसकी थोड़ी सी वजह कीजिए प्लीज।
ये कहाँ लिखा है जी?
किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में।
ये आप उसे पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, ये अब्बा ने लिखा होगा कि ईसाइयों का यह अकीदा है।
जी जी,
ये नहीं लिखा कि ऐसा है, उन्होंने तो ये बताया कि यहूदियों ने ये फिक्र ईजाद की।
जी
ये बाइबल का जो पहला चैप्टर है ना पैदाइश, उसमें लिखा हुआ है। ये यहूदियों का क्या कहते हैं नजरिया था, ये नजरिया औरत की तजलील करने के लिए बनाया गया था। हालांकि देखें अल्लाह का निजाम, मुझे बताएं, अब कुत्ते के साथ कुतिया ऑटोमेटिक है या नहीं, शेर के साथ शेरनी, गधे के साथ गधी, बैल के साथ गाय, हाँ या नहीं?
जी सही।
भाई अगर कानून होता कोई ऐसा तो उनकी भी तो पसलियां थी ना, बात नहीं समझ आई? नहीं भाई, अल्लाह रब्बे करीम ने जब नौए बनाई, देखिए आप पढ़ रहे हैं ना, नौए, नौ 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 क्या है? आदम एक नौ है, बकरी एक नौ है, शेर एक नौ है। अब मैंने बकरी कहा तो उसमें बकरा छुपा हुआ है, जब मैं बकरी की नौ का तस्करा कर रहा हूँ तो बकरी और बकरा दोनों जेरे बहस आ गए, जब मैं शेर कह रहा हूँ तो शेरनी ऑटोमेटिकली जेरे बहस आ गई। जब हम गधे का तस्करा करते हैं ऐसे नौ, तो नौ में दोनों चीजें शामिल है या नहीं? इसी तरह जब आदम को तखलीक किया गया तो अब कुरान में हवा का जिक्र है कहीं? तो ये हजूर मुर्शिदे करीम ने ये बताया कि यहूदियों का नसारा का ये अकीदा था, वो ये मानते थे, और इस अकीदे के पीछे राज ये है कि वो असल में औरतों को ये ताना देना चाहते थे कि भाई तुम तो हो ही टेढ़ी, ये चक्कर है। इसके हवाले से बात की है हजूर ने।
ठीक है, थैंक यू,
वेलकम। जी और कोई सवाल? जी जनाब अली,
लोगों का इंटरनेट बंद होता जा रहा है, बार बार सब कुछ बंद हो रहा है। अच्छा जी, ये अब ये पोस्ट हुई है पुराने पाक के मैंने मफूम समझने का तरीका,
जी जी,
जब भी कुरान की तिलावत की जाए नमाज में, तहज्जुद में या दूसरी तिलावत के वक्त, आदमी ये तसव्वुर करे अल्लाह इस कलाम के जरिए मुझसे मुखातिब है और मैं आलाकी मार्फत इस कलाम को सुन रहा हूँ। इस तिलावत के वक्त वो ये ख्याल कायम रखे कि रहमत इलाही अल्फाज के नूरी तमसील दात पर
तमसलात
होता रही है,
जी
तमसलात पर मनकशिफ कर रही है। जब आदमी ज़हनी तवज्जा मराकबा के साथ तिलावत कलाम करता है तो इसके सबक में इनेमात होता है, इससे कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है। सबक के बाद बार विर्द करने से आदमी का कल्ब मलाए आला से एक रब्त कायम कर लेता है। चनाचे जब वो कुरान शरीफ पढ़ता है तो जिस कदर से कल्ब का आईना साफ होता है, इसी मराकबा से मानी व महाकीम की नूरानी इसके ऊपर जाहिर होने लगती है।
माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब आपने ये शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। देखे ना, ये यही बात मैं अर्ज कर रहा था कि ये मुर्शिदे करीम का यही फरमान है कि हमें खुद समझना है, फिर अल्लाह खुद समझाएगा, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि भी अल्लाह समझा रहा है मुझे, तवज्जो से समझना है। حضور مرشد کریم یہی جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ نے اسی کے مناسبت سے وہ کوٹیشن نکال لی ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں نا اب مرشد کریم کے الفاظ آپ نے فرمائے اس میں دو تین چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں حضور قلندر بابا اولیا نے کتاب لوح قلم میں ایک بات فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں شغف بہت تھا ان کا انہماک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے ہوئے الفاظ میں بہت زیادہ ہوتا تھا اس نسبت کی وجہ سے جو ان کو حضور سے حاصل تھی اس لیے الفاظ کی معنویت ادبیت مفہوم کی اصل گہرائیاں اور نوری تمثلات سے وہ بغیر کسی کوشش کے کاوش کے آشنا ہو جاتے تھے اور کریں معنویت ایک درجہ ہے ادبیت دوسرا درجہ ہے اصل مفہوم تیسرا درجہ ہے پھر نوری تمثلات یہ چوتھا درجہ ہے آپ دیکھیں حضور مرشد کریم کی کوٹیشن میں جو آپ نے ابھی پڑھی اس میں آیا نا نوری تمثلات کا ذکر یعنی کہ قرآن ایک یہ کہ میں خود پڑھ رہا ہوں ایک یہ کہ میں کسی ٹیچر سے پڑھ رہا ہوں کسی مولوی صاحب سے پڑھ رہا ہوں دوسرا یہ کہ مجھے اللہ رب کریم پڑھا رہا ہے اب اللہ رب کریم براہ راست نہیں پڑھا رہا تو چلے اس کا ملایا اللہ تو کوئی فرشتہ پڑھا رہا ہے جیسے حضور کے لیے جبرائیل آئے ذرا تصور کرنے میں کیا حرج ہے اب محسوس تو کریں کہ اللہ کا کلام مجھ پہ اب نازل ہو رہا ہے اصل بات یہ ہے جب تک ہم اس کو وحی سمجھ کے وحی کی طرح قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے کیا کہا میں نے جب تک ہم اس کو وحی سمجھ کے وحی کی طرح یعنی وحی کو قبول کرنے والا ذہن بنا کر نہیں سمجھیں گے اور وہ ذہن کیسے بنے گا وحی کی تکرار کرنے سے وحی کیا ہے قرآن کے الفاظ قرآن حکیم کے الفاظ وحی ہے نا قرآن کیا ہے وحی اب وحی کیا ہے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ جو پروگرام جو میسج آپ کے دل پہ اتارا جا رہا ہے اب آپ یہ الفاظ پڑھیں گے ان کی تکرار کریں گے تو آپ کا ذہن آپ کا قلب وحی کی طرزوں کو قبول کرنے کے قابل ہوتا جائے گا کہ نہیں بالکل جیسے ایک چھوٹا بچہ بولنا کیسے سیکھتا ہے جو ماں بولتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے ہاں یا نہیں نقل کرتے کرتے بچہ ایک دن خود بولنا سیکھ جاتا ہے اسی طرح جب ہم اللہ کا کلام سنتے سنتے اللہ کی بات کو سمجھنا سیکھتے جائیں گے تو سمجھانا تو اللہ نے میں نے پہلے کہا حضور مرشد کریم بھی کہہ رہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ رب کریم مجھے سمجھا رہا ہے ملائے اللہ کے ذریعے ٹھیک ہے نا تو یہ بات واضح ہو گئی
اور یہ جس قسم کے قلب کا آئینہ صاف ہوتا ہے اسی مناسبت سے
ہاں اب قلب کا آئینہ صاف ہونا کیا مطلب ہے کہ اپنی بیچ میں نہ جڑے اپنے لچ نہ چلے یعنی بیچ میں اپنے خیالات کی آمیزش نہ کرے دھیان اس طرف رکھے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا مطلب ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اس کی کیا حکمت ہے اس کہنے میں جب ذہن کو اس طرف متوجہ رکھے گا تو اللہ ضرور بتائے گا میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناؤں میرے ذہن میں وہ آج پڑھتے ہوئے کہ جب اللہ رب کریم نے یہ بات فرمائی کے فرشتوں کو کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یا فرشتوں نے آدم کی تخلیق کے وقت اعتراض کیا نا کہ جی یہ تو خون بہائے گا اور فساد کرے گا, کہا تھا نا فرشتوں نے. کیوں جی, یاد آ گئی؟ ہاں, تو جب یہ آدم کی تخلیق کا سلسلہ بنا اور آدم نفس کو پیئے منر روحی, تو فرشتوں نے کہا جی یہ آپ نے مٹی کا یہ جو کیا کہتے ہیں پتلا بنایا ہے یہ تو بڑا فساد کرے گا. تو اللہ نے خیر وہ اپنی روح میں سے پھونکا اور اس کے بعد اسے کہا کہ اپنے علم کا اظہار کرو. جب انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا, لہٰذا تم اسے سجدہ کرو. انہوں نے سجدہ کیا. اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں پھیلائے گا, یہ بھی نہیں کہا کہ یہ خون نہیں بہائے گا. غور کریں تو میرے ذہن میں یہ بات چلنا شروع ہو گئی. ایک دن مراقبے میں مجھے خیال گزرا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ اللہ رب کریم سے اگر میں پوچھوں, اگر میں اللہ رب کریم سے پوچھوں کہ حضور فرشتوں کو تو آپ نے نہیں بتایا, اگر مناسب سمجھیں تو خاکسار کو نواز دیں. اب میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں, اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں کہ وہ چیز جو فرشتوں کو تو نہیں بتائی آپ نے تو مجھے تو بتا دینا. اللہ نے کرم کیا, میرے ذہن میں ایک مثال آئی اور مجھے بات سمجھ آ گئی کہ بھی اللہ نے کیوں آدم کو مٹی سے بنایا. اب دیکھیں نا یہ کتنا پیچیدہ. اب میرے ذہن میں مثال کیا آئی کہ بھئی اگر میں سرکنڈے کا تیر کمان بناؤں تو وہ اس میں تیر لگا کے پھینکوں تو کتنی دور تک جائے گا, وہ تو قریب ہی گر جائے گا. اگر میں کسی درخت کی ٹہنی کاٹ کے شاخ سے اس کا تیر کی کمان بناؤں اور اس میں تیر رکھ کے چلاؤں تو وہ ذرا زیادہ دور تک چلا جائے گا. لیکن اگر میں لوہے کی کمان بناؤں, فولاد کی کمان بناؤں, اس کو کھینچنے میں زور بھی بڑا لگے گا لیکن اس کا تیر جائے گا بہت دور تک. ہاں یا نہیں؟ فرشتوں کو بنایا نور سے. اب نور میں سے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کثافت نہیں ہے, لہذا اس میں تیڑ بھی نہیں ہے. اب اسی طرح جنات کو بنایا ہیولے سے. اب ہیولے میں بھی اتنی تیڑ نہیں ہے جتنی مٹی میں. اب مٹی میں سے جب آپ کی روح کا تیر رکھ کے اللہ نے چلایا, کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مٹی کی شکل کو توڑا, اس کشش کو توڑ دیا, تو وہ سیدھا مقام محمود تک گئے. ہاں یا نہیں؟ فرشتوں کے پر جلتے ہیں کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے حجابات سے گزر کے مقام محمود تک پہنچے. یہ ہے وہ راز. اس لیے ہمیں اتنی کثافت میں سلسال کلفخار بجنی کھڑی ہوئی مٹی سے بنایا, تاکہ ہم اس کثافت سے جب پیچھا چھڑائیں گے تو جیسے فولاد زیادہ دھکا دیتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ پوزیٹو نیگیٹو کا کیا چکر ہے. جتنا زیادہ ہم نیگیٹیوٹی کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے اندر طاقت پیدا کر لیں گے, اتنی طاقت سے ہم اللہ کی طرف بڑھ سکیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات رہ گئی تھی نا, وہ سوال میں سمجھا کہ اس کو ذرا مزید واضح کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بھی اللہ نہ اگر نہ بناتا. نہیں, اللہ نے یہ سسٹم بنایا, اس کی حکمتوں کو غور کریں. کہ جب میں نے غور کیا تو اللہ نے مجھے ایک مثال سجھا دی نا, کس نے سجھایا, سمجھایا کس نے, وہ مثال میرے ذہن میں کس نے ڈالی؟ میرا خیال ہے کہ اللہ نے ڈالی, شیطان تو ایسے ہلکتے نہیں کرتا.
اللہ نے مجھے سمجھائی, میں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ مجھے سمجھا دے. تو ابا جی کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بچے بن جاؤ.
ہائے نہ صدقے, بالکل صحیح. اب بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ سوال پوچھتا ہے نا.
جی جی,
اور
نوازتے ہیں نا یہ. اب جب میں ان کی بات مانتی ہوں تو مجھے ابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کے آگے بچے بن جاؤ.
بہت خوش
بنے رہے
ان شاء اللہ تعالیٰ.
اللہ تعالیٰ
ہم
نے
بھی بڑا بنائیں گے
بچوں کو.
ٹھیک ہو گیا جی؟
جی جی
ماشاء اللہ, بہت شکریہ جی.
فرشتوں نے کیوں کہا کہ یہ فساد پیدا کرے گا؟
ان کو کمپوزیشن دیکھی نا, کہ بھئی یہ تو مٹی ہے, غلاظت ہے, تعفن ہے. وہ تو وہاں تک ہی دیکھ سکے نا. انہوں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ اپنی روح میں سے کچھ پھونک رہا ہے. اور پھر علم الاسماء سکھایا اللہ نے خود, یعنی کہ جو صلاحیتیں پھونکی تھی ان کا استعمال سکھایا. تو فرشتوں کو یہ چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ یہ چیزیں ان کو تو نہیں بتائی نا اللہ نے, نہ ہی ان کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. یہ تو آدم کو اعزاز ہے, یہ آدم کا اعزاز ہے. یہی آدم کا شرف ہے کہ اس کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے. اور اگر وہ اپنے اندر بسی اللہ کی روح سے واقف ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کو جان لے گا, اللہ کا نائب بن جائے گا. یہی تو بات فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من عرف نفسہ, جس نے خود اپنے نفس کو جان لیا, خود کو پہچان لیا, فقط صرف وہ عرف ربہ, اپنے رب کو جان لے گا, جان سکے گا. تو ہم اپنے اندر اللہ کی پھونکی گئی روح سے آشنا ہوں گے تو یہ ساری چیزیں معمولی ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟
ٹھیک ہو گیا.
چلے خوش رہیے, اللہ حافظ.